آشیہ۔ جن عظیم و شان لوگوں کو بڑے بڑے عظیم ذمہ داریوں کے کام ملتے ہیں اور بعض اوقات خدا تعالیٰ سے علم پا کر خضر کی طرح ایسے کام بھی ان کو کرنے پڑتے ہیں جن سے ایک کوتاہ بین شخص کی نظر میں وہ بعض اخلاقی حالتوں میں یا معاشرت کے طریقوں میں قابل ملامت ٹھہرتے ہیں، ان کے دشمنوں کی باتوں کی طرف دیکھ کر ہرگز بد ظن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اندھے دشمنوں نے کسی نبی اور رسول کو اپنی نکتہ چینی سے مستثنا نہیں رکھا۔ مثلا وہ موسیٰ مرد خدا جس کی نسبت توریت میں آیا ہے کہ وہ زمین کے تمام باشندوں سے زیادہ تر علیم اور امین ہے، مخالفوں نے ان پر یہ اعتراض کیے ہیں کہ گویا وہ نعوذ باللہ نہایت درجہ کا سخت دل اور خونی انسان تھا جس کے حکم سے کئی لاکھ شیرخوار بچے قتل کیے گئے، اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ وہ نہ دیانت اور امانت سے حصہ رکھتا تھا اور نہ عہد کا پابند تھا، کیونکہ اس کے ایمان سے بنی اسرائیل نے کئی لاکھ روپیہ کے سونے اور چاندی کے برتن اور قیمتی زیور بنی اسرائیل سے بطور مستعار لیے اور یہ عہد کیا کہ ہم ابھی چند روز کے بعد واپس آ کر یہ تمام مال واپس دے دیں گے، مگر عہد کو توڑا اور مال بیگانہ ہضم کیا اور جھوٹ بولا، اور کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ کا گناہ تھا کیونکہ اس کے مشورے اور علم سے ایسا کیا گیا اور اس نے اس حرکت پر بنی اسرائیل کو کچھ سرزنش نہیں کی بلکہ اسی مال سے وہ بھی کھاتا رہا۔ ایسا ہی حضرت مسیح پر بھی ان کے دشمنوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہ تقویٰ کے پابند نہ تھے، چنانچہ ایک بدکار عورت نے ایک نفیس عطر جو بدکاری کے مال سے خریدا گیا تھا ان کے سر پر ملا اور اپنے بالوں کو ان کے پیروں پر ملا، اور ایک جوان اور فاحشہ عورت کا ان کے بدن کو چھونا اور حرام کا تیل ان کے سر پر ملنا اور ان کے اعضاء سے اپنے اعضاء کو لگانا، یہ ایک ایسا امر ہے جو ایک پرہیزگار اور متقی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور نیز مسیح کا اجازت دینا کہ تا اس کے شاگرد ایک غیر کے کھیت کے خوشے بلا اجازت مالک کھاویں، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ مسیح کو امانت اور دیانت کی پرواہ نہ تھی۔ یہ وہ اعتراض ہیں جو یہودیوں نے حضرت مسیح پر کیے ہیں، اور یہودیوں کی چند کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں اسی قسم کی ایسی سختی ان میں حضرت مسیح علیہ السلام پر کی گئی ہے جن میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی بھی نیک صرف حضرت مسیح میں موجود نہ تھی۔ ایسا ہی عیسائیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور تقویٰ اور امانت پر اعتراض کیے ہیں، اور نعوذ باللہ آن جناب کو ایک نفس پرست اور خون ریز اور دوسروں کے مال لوٹنے والا انسان خیال کیا ہے، اور ایسا ہی روافض نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی عفت اور امانت اور دیانت اور عدالت پر انواع اقسام کے عیب لگائے ہیں اور ان کے نام منافق، غاصب، ظالم رکھتے ہیں، اور ایسا ہی خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاسق قرار دیتے ہیں اور بہت سے امور خلاف تقویٰ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں بلکہ حلیہ ایمان سے بھی ان کو عاری سمجھتے ہیں۔ تو اس جگہ تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ صدیق کے لیے تقویٰ اور امانت اور دیانت شرط ہے، تو یہ تمام بزرگ اور اعلیٰ طبقے کے انسان جو رسول اور نبی اور ولی ہیں کیوں خدا تعالیٰ نے ان کے حالات کو عوام کی نظر میں مشتبہ کر دیا اور وہ ان کے افعال اور اقوال کو سمجھنے سے اس قدر قاصر رہے کہ ان کو دائرہ تقویٰ اور امانت اور دیانت سے خارج سمجھا اور ایسا خیال کر لیا کہ گویا وہ لوگ ظلم کرنے والے اور مال حرام کھانے والے
اور خون ناحق کرنے والے
اور دروغ گوئی اور عہد شکن اور نفس پرست اور جرائم پیشہ تھے، حالانکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ نہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ نبی ہونے کا، اور نہ اپنے تئیں ولی اور امام اور خلیفۃ المسلمین کہلاتے ہیں، لیکن بہیں ہما کوئی اعتراض ان کے چال چلن اور زندگی پر نہیں ہوتا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ تا اپنے خاص مقبولوں اور محبوبوں کو بدبخش شتاب کاروں سے جن کی عادت بدگمانی ہے مخفی رکھے، جیسا کہ خود وجود اس کا اس قسم کی بدزنی کرنے والوں سے مخفی ہے۔ بتھیرے اس دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کو ظالم اور ناقدر شناس سمجھتے ہیں یا اس کے وجود سے ہی منکر ہیں۔ وہ قصہ جو قرآن شریف میں حضرت آدم صفی اللہ کی نسبت مذکور ہے جو فرشتوں نے ان پر اعتراض کیا اور جناب الہی میں عرض کیا کہ کیوں
تو ایسے مفسد اور خون ریز کو پیدا کرتا ہے، یہ قصہ اپنے اندر یہ پیشگوئی مخفی رکھتا ہے
کہ اہل کمال کی ہمیشہ نکتہ چینی ہوا کرے گی۔ خدا تعالیٰ نے اسی غرض سے خضر کا قصہ بھی قرآن شریف میں لکھا ہے تا لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک شخص ناحق خون کر کے اور یتیموں کے مال کو عمدن نقصان پہنچا کر پھر خدا تعالیٰ کے نزدیک بزرگ اور برگزیدہ ہے۔ ہاں، اس سوال کا جواب دینا باقی رہا کہ اس طرح پر امان اٹھ جاتا ہے اور شریر انسانوں کے لیے ایک بہانہ ہاتھ آ جاتا ہے، اور وہ کوئی بد عملی کر کے خضر کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حکم سے یہ کام کیا ہے، اور یہ ایک مقام اشکال ہے کہ ایک طرف تو خدا یہ کہے کہ میں ظلم اور فحشاء کا حکم نہیں دیتا، اور پھر موسیٰ کی معرفت بے گناہ لوگوں کے مال بنی اسرائیل کے قبضے میں دیوے، اور نہایت قابل شرم طریق یعنی دروغ گوئی سے وہ مال لیا جائے اور پھر عہد شکنی سے ہضم کیا جائے۔ ایسا ہی مسیح کو اجازت دی کہ وہ حرام کا عطر ملوانے سے نفرت نہ کرے، اور نامحرم عورت جوان حسین کے اعضاء سے اعضاء ملانے کے وقت کچھ بھی تقوی اور پرہیزگاری کا پاس نہ کرے، اور پھر ایک طرف تو خدا خون ناحق کو کبائر میں داخل کرے، اور پھر خضر کو اجازت دے کہ تا معصوم بچے کو بے گناہ قتل کر دے۔ اس اشکال کا جواب یہی ہے کہ ایسے اعتراضات صرف بدظنی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حق کا طالب اور متقی طبع ہے تو اس کے لیے مناسب طریق یہ ہے کہ ان کاموں پر اپنی رائے ظاہر نہ کرے جو متشابہات میں سے اور بطور شاذ و نادر ہیں، کیونکہ شاذ نادر میں کئی وجوہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ فاسقوں کا طریق ہے کہ نکتہ چینی کے وقت میں اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے صدہ نظائر موجود ہیں، اور بدنیتی کے جوش سے ایک ایسے پہلو کو لے لیتے ہیں جو نہایت قلیل الوجود اور متشابہات کے حکم میں ہوتا ہے، اور نہیں جانتے کہ یہ متشابہات کا پہلو جو شاذ نادر کے طور پر پاک لوگوں کے وجود میں پایا جاتا ہے، یہ شریر انسانوں کے امتحان کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو اپنے پاک بندوں کا طریق اور عمل ہر ایک پہلو سے ایسا صاف اور روشن دکھلاتا کہ شریر انسان کو اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی، مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہ کیا تا وہ خبیث طبع انسانوں کا خوب ظاہر کرے۔ نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کے کارناموں میں ہزارہ نمونے ان کی تقویٰ اور طہارت اور امانت اور دیانت اور صدق اور پاس عہد کے ہوتے ہیں، اور خود خدا تعالیٰ کی تائیدات ان کی پاک باطنی کی گواہ ہوتی ہیں، لیکن شریر انسان ان نمونوں کو نہیں دیکھتا اور بدی کی تلاش میں رہتا ہے۔ آخر وہ حصہ متشابہات کا جو قرآن شریف کی طرح اس کے نسخہ وجود میں بھی ہوتا ہے
مگر نہایت کم۔ شریر انسان اسی کو اپنے اعتراض کا نشانہ بناتا ہے، اور اس طرح ہلاکت کی راہ اختیار کر کے جہنم میں جاتا ہے۔ من ہو حاشیہ ختم۔
اور تیسرا کمال جو اکابر اولیاء کو دیا جاتا ہے مرتبہ شہادت ہے، اور مرتبہ شہادت سے وہ مرتبہ مراد ہے جبکہ انسان اپنی قوت ایمان سے اس قدر اپنے خدا اور روز جزا پر یقین کر لیتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے، تب اس یقین کی برکت سے اعمال صالحہ کی مرارت اور تلخی دور ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی ہر ایک قضاء و قدر بباعث موافقت کے شہد کی طرح دل میں نازل ہوتی اور تمام صحن سینہ کو حلاوت سے بھر دیتی ہے، اور ہر ایک اعلام انعام کے رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ سو شہید اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قوت ایمانی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہو اور اس کے تلخ قضاء و قدر سے شہد شیریں کی طرح لذت اٹھاتا ہے، اور اسی معنی کی روح سے شہید کہلاتا ہے، اور یہ مرتبہ کامل مومن کے لیے بطور نشان کے ہے۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا مرتبہ بھی ہے جو کامل اسویاء اور اولیاء کو اکمل اور اتم طور پر ملتا ہے، اور وہ صالحین کا مرتبہ ہے، اور صالح اس وقت کسی کو کہا جاتا ہے جبکہ ہر ایک فساد سے اس کا اندرون خالی اور پاک ہو جائے، اور ان تمام گندے اور تلخ مواد کے دور ہونے کی وجہ سے عبادت اور ذکر الہی کا مزہ اعلیٰ درجے کی لذت کی حالت پر آ جائے، کیونکہ جس طرح زبان کا مزہ جسمانی تلخیوں کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، ایسا ہی روحانی مزہ روحانی مفاسد کی وجہ سے متغیر ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کو کوئی لذت عبادت اور ذکر الہی کی نہیں آتی، اور نہ کوئی انس اور ذوق اور شوق باقی رہتا ہے۔ لیکن کامل انسان نہ صرف مواد فاسدہ سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ یہ صلاحیت بہت ترقی کر کے بطور ایک نشان اور خارق عادت امر کے اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ غرض یہ چار مراتب کمال ہیں جن کو طلب کرنا ہر ایک ایماندار کا فرض ہے، اور جو شخص ان سے بکلی محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کے لیے یہی دعا مقرر کی ہے کہ وہ ان ہر چار کمالات کو طلب کرتے رہیں، اور وہ دعا یہ ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور قرآن شریف کے دوسرے مقام میں اس آیت کی تشریح کی گئی ہے، اور ظاہر فرمایا گیا ہے کہ منعم علیہم سے مراد نبی اور صدیق اور شہید اور صالحین ہیں، اور انسان کامل ان ہر چار کمالات کا مجموعہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ 70. من جملہ خدا تعالیٰ کے ان نشانوں کے جو میری تائید میں ظہور میں آئے وہ پیش گوئی ہے جو میں نے اشتہار 21 نومبر 1898 میں کی تھی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ نے میرے ذلیل کرنے کی غرض سے تمام لوگوں میں مشہور کیا کہ یہ شخص مہدی موعود اور مسیح موعود سے منکر ہے، اس لیے بے دین اور کافر اور دجال ہے، بلکہ اسی غرض سے ایک استفتاء لکھا اور علماء ہندوستان اور پنجاب کی اس پر مہریں ثبت کرائیں تا عوام مسلمان مجھ کو کافر سمجھ لیں، اور پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ گورنمنٹ تک خلاف واقعہ یہ شکایتیں پہنچائیں کہ یہ شخص گورنمنٹ انگریزی کا بدخواہ اور بغاوت کے خیالات رکھتا ہے، اور عوام کے بیزار کرنے کے لیے یہ بھی جا بجا مشہور کیا کہ یہ شخص جاہل اور علم عربی سے بے بہرا ہے، اور ان تینوں قسم کے جھوٹ کے استعمال سے اس کی غرض یہ تھی کہ تا عوام مسلمان مجھ پر بدظن ہو کر مجھے کافر خیال کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی یقین کر لیں کہ یہ شخص در حقیقت علم عربی سے بے بہرا ہے، اور نیز گورنمنٹ بدظن ہو کر مجھے باغی قرار دے یا اپنا بدخواہ تصور کرے۔ جب محمد حسین کی بد اندیشی اس حد تک پہنچی کہ اپنی زبان سے بھی میری ذلت کی اور لوگوں کو بھی خلاف واقعہ تکفیر سے جوش دلایا اور گورنمنٹ کو بھی جھوٹی مخبریوں سے دھوکہ دینا چاہا، اور یہ ارادہ کیا کہ وجوہ متذکرہ بالا کو عوام اور گورنمنٹ کے دل میں جما کر میری ذلت کراوے، تب میں نے اس کی نسبت اور اس کے دو دوستوں کی نسبت جو محمد بخش جعفر زٹلی اور ابوالحسن تبتی ہیں وہ بد دعا کی جو اشتہار 21 نومبر 1898 عیسوی میں درج ہے، اور جیسا کہ اشتہار مذکور میں میں نے لکھا ہے یہ الہام مجھ کو ہوا: ان الذین یصدون عن سبیل اللہ سینالہم غضب من ربہم
ضرب اللہ اشد من ضرب الناس
انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون اتعجب لامری انی مع العشاق انی انا الرحمن ذو المجد والعلا ویعز الظالم علی یدیہ ویطرح بین یدیہ جزاء سیئۃ بمثلہا وترحقہم ذلہ ما لہم من اللہ عاصم فاصبر حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون۔ ترجمہ اس الہام کا یہ ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں ان قریب خدا تعالیٰ کا غضب ان پر وارد ہوگا، خدا کی مار انسانوں کی مار سے سخت تر ہے، ہمارا حکم تو اتنے میں ہی نافذ ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا تو میرے حکم سے تعجب کرتا ہے؟ میں عاشقوں کے ساتھ ہوں، میں ہی وہ رحمان ہوں جو بزرگی اور بلندی رکھتا ہے، اور ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور میرے آگے ڈال دیا جائے گا، بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے اور ان کو ذلت پہنچے گی، یعنی اسی قسم کی ذلت اور اسی مقدار کی ذلت جس کے پہنچانے کا انہوں نے ارادہ کیا ان کو پہنچ جائے گی۔ خلاصہ منشاء الہام یہ ہے کہ وہ ذلت مثلی ہوگی کیونکہ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں، پس صبر کر جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر کو ظاہر کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔